अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉमेडी के साथ और मैं हूं निदा समी। आज जिन्हें हम बच्चे समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, इन्होंने कल हमारे मुल्क की बागडोर संभालनी है, लेकिन हम लोग इनके मसाइल को समझने और उनको हल करने से बेइंतहा गाफिल नजर आते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान इस वक्त जिस संगीन नौयत के मसाइल का शिकार है, जिनमें इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी भी शामिल है, इनके हमारे बच्चों पर गैर मामूली असरात हो रहे हैं। इन्हीं को आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे बहुत मोहतरम जावेद अहमद गांधी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इकबाल मलाटवाला साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इकबाल साहब। सबसे पहले तो गांधी साहब, बच्चों के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी कि इस्लाम बच्चों के हकूक के हवाले से क्या कहता है?
इस्लाम का तरीका ये है कि वो पहले आपको कुछ उसूली बातें कहता है। हम जब बच्चे को पैदा करते हैं तो एक ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से पैदा करते हैं, यानी ये नहीं होता कि बच्चे की हमने तमहीद बांधी और अब बच्चा कहीं ना कहीं से रोटी भी खा लेगा, पानी भी पी लेगा, अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर लेगा, उसे हमारी आगोश में डाला जाता है। हम माँ बाप की हैसियत से उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हैं। तो माँ बाप की हैसियत से जब आप ज़िम्मेदारी उठाते हैं तो आपके ऊपर उसका लाजमी हक कायम हो जाता है, और ये फितरी हक है। इस्लाम दीन फितरत है, फितरत के जितने तकाजे हैं उनको वो मजहबी उसूल बना देता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी रियासत का निज़ाम आप कायम करते हैं तो वहाँ अदल और मेरिट को होना चाहिए, तो ये हमारे दीन में भी एक उसूल के तौर पर इख्तियार कर लिया गया। यही सूरत हाल बच्चों के मामले में है। आपने एक ज़िम्मेदार फ़र्द की हैसियत से अपने बच्चों को पैदा किया है, तो अब उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसके नफ्सियाती मामलात का ख्याल, उसकी बाशी ज़रूरियात को पूरा करना, ये सब चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी हैं। और आम तौर पर माँ बाप मोहब्बत की वजह से ये सब काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो इस वजह से बाज़ उनके ऐसे तकाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बाज़ औक़ात अपनी मोहब्बत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं जिनको ज़रूर पूरा होना चाहिए। तो अल्लाह का दीन हमसे ये तकाज़ा करता है कि जब हम कोई ज़िम्मेदारी उठाते हैं तो फिर उसके तकाज़ों को समझ कर उठाएँ। हमने शादी की है तो ये समझ कर करें कि ये कोई राह चलते का ताल्लुक नहीं है, ये ज़िंदगी भर का मामला है। हमने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो ये समझ कर पैदा करें कि अब इन बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आयद हो गई है, इनको खिलाना है, पिलाना है, पालना है, पोसना है, परवरिश करनी है, नशोनुमा देनी है, इनकी तालीम, तरबियत, तहजीब, इनकी सकाफत सब हमारे ऊपर है। तो अल्लाह ताला का दीन उन सब चीज़ों का आपसे तकाजा करेगा जिनका तकाजा फितरत करती है।
लेकिन गांधी साहब, ये चीज़ तो सबके दिमाग में क्लियर है, इस पर कोई किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे हादसे हो जाते जैसे पेशावर में हुआ, ऐसे वक्त पे वो माँ बाप जिनके साथ ये मसलन कि उन खुद शौक में है, जिनके बच्चे जख्मी हुए, जिनके बच्चे बच गए, अब उनके जहन पे भी एक जहनी तौर पे एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है उन माँ बाप के सर पे भी। अब इसमें माशरे का, इसमें कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, और इस पे मेरे ख्याल से ज़्यादा जोर देना चाहिए कि इन बच्चों की जो बच्चे पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसे कहते हैं PTSD, और इस पे बहुत अब ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेस चलता रहेगा सालों तक। अब ये तो ठीक है कि बच्चे हैं, माशाल्लाह बच गए जो बच्चे, 900 से तकरीबन 1000 बच्चे, लेकिन उन पे भी ये जो जुल्म हुआ है इसके असरात बहुत बुरे होने अगर इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन माँ बाप को भी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। इस पे हमारी क्या दीनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी?
हमारे बच्चे पहली मरतबे इस हादसे का शिकार नहीं हुए, इससे पहले भी जगह जगह इन ज़ालिमों ने बच्चों को हदफ बनाया है, औरतों को हदफ बनाया है। तो मेरे नज़दीक तो सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप अपने जज्बात का इजहार कर लें, आप इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए निकल खड़े हों, ये सब तो हमें करना ही है, लेकिन सबसे बढ़कर ये देखना है कि ये जो नन्हे मासूम बच्चे थे इनके जहनों पर क्या असरात हुए हैं, ये असरात इन्होंने किस तरह कबूल किए हैं। अच्छा, इसमें फिर कई स्टेजेस हैं। पहली ये है कि वो बच्चे जो मिसाल के तौर पर ज़ख्मी हो गए, वो बच्चे जिन्होंने ये ड्रामा अपनी आँखों के सामने देखा, जिनके सामने ये हादसा हुआ, जिनके अपने दोस्त, जिनके साथ खेलने वाले इस दुनिया से चले गए, उन्होंने मौत को देखा। आमतौर पर बच्चे मौत से उस तरह आशना नहीं होते, उनके अंदर मौत का कोई तसव्वुर भी नहीं होता, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा वो भाई या हमारा वो दोस्त जो कल हमारे साथ खेलता था, बातें करता था, वो हमारे सामने, और फिर जो बर्बरियत देखी उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने इंसानों को देखा कि वो जालिम हो गए। बच्चे तो इसी से वाकिफ थे कि उनके साथ शफ़क़त की जाती है, मोहब्बत की जाती है, उनके माँ, उनके बाप, उनके रिश्तेदार, अज़्ज़ा, अक़रबा सब उनके साथ मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने इंसानों के बजाय दरिंदों को देखा, जालिम और सफ़ाक दरिंदों को देखा। ये सूरत हाल हुई। इसके बाद एक और मसला है, वो ये है कि हमारे मीडिया ने پھر اس کو ایک خبر کے طور پر نشر کیا, کچھ تصویریں دکھائیں, سوشل میڈیا پر بھی گئیں. اب تو آپ کے بچے 7, 8, 10 سال کی عمر میں انٹرنیٹ پہ موجود ہوتے ہیں, انہوں نے بھی یہ دیکھا. یہ سب کچھ, اس سب کا جائزہ لینا چاہیے. اچھے ماہرین نفسیات کو اس میں مدد کرنی چاہیے. بچے کے اندر تو ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے جس کو بڑے ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بہت سا مشاہدہ ہمارے کانشس میں آتا اور چلا جاتا ہے. بچے کے یہ سب کچھ اندر اتر چکا ہوتا ہے اور بہت ڈیپ اتر چکا ہوتا ہے, یعنی وہ بعض اوقات اظہار نہیں کرے گا, اس کے پاس بعض اوقات الفاظ نہیں ہوتے. اچھا, اس کے کانسیپٹ واضح نہیں ہوتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, لیکن وہ جو کچھ اندر لے چکا ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل اس میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات بچے اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اکیلے میں بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو کہانی سنا رہے ہوتے ہیں, خود کلامی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بعض اس طرح کے حوادث کے بعض اپنے بچوں کو دیکھا, اپنے پوتوں کو خاص طور پر دیکھا کہ وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, دہشت گردوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کے تصورات کیا ہیں, ان کی کہانیاں کیا وہ اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں. یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے جس کا جائزہ لینا. میں تو کہتا ہوں کہ ان ظالموں نے صرف ان 123 بچوں کو نہیں مارا ہوتا, انہوں نے پوری قوم کے بچوں کو قتل کرنے کی جسارت کی ہوتی ہے. تو اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایسے سینٹرز قائم کرنے چاہیے جہاں ان بچوں کو بھیجا جائے, جہاں ان کی نفسیات کو سمجھ کر ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا حوادث ہیں. یہ دنیا ہے, بہرحال اس میں یہ ہونے ہیں, ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اب ہم ان کو اگر ختم نہیں کر سکتے, حوادث کو ختم نہیں کر سکتے, پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے میں امن ہو, امان ہو, ہمارے بچے بھی سکون کا سانس لیں. لیکن اگر یہ حوادث ہونے ہیں تو پھر ہمیں بچوں کے اس پہلو کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے.
خامدی صاحب, میں بلکہ ایک سائیکولوجیکل کوشچن یہ کہ ہم نے جس طرح کا بچپن گزارا اس میں ہم نے ملٹری آپریشن بھی دیکھا, شہر میں کرفیو بھی دیکھے, فائرنگ کے واقعات بھی دیکھے, اور اب ہم جس طرح کے اگر دیکھتے ہیں اب جو معاشرہ اس وقت باگ ڈور سنبھالی ہوئی ہے, ایک ہم دیکھتے ہیں ہمیں جو ہے کسی کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے, عدم برداشت ہے ہم سب کے اندر. یہ وہ بچے, ایک بچہ اپنے والدین پہ بے انتہا اعتبار اور اعتماد کرتا ہے کیونکہ یہ فضا ہم نے انہیں پرووائڈ کی ہوتی ہے کہ ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے کسی بھی بری, اور جو کہ ہم کرتے ہیں, چوٹ بھی لگ جاتی ہے تو ہم اتنا خیال رکھتے ہیں. لیکن اب یہ بچے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جو والدین کے ساتھ نہیں ہوتے, اسکول وین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم اب اسکولوں میں محفوظ نہیں ہیں. تو اس کے اثرات ایک ابھی شاید اتنے واضح نہیں ہوا, 10-20 سال بعد ہم کس طرح کا ملک دیکھ رہے ہیں.
یہ اس میں تو بلکہ جو چھوٹے بچے ہوتے, یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی فائنڈنگز ہے کہ مثلاً کہ جو بچے 4-5 سال کے بچے, ان پر اگر یہ چیز بیتتی ہے تو ان کے ساتھ ان کو انسیکیورٹی اتنی ہو جاتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے, سارا وقت ان کا ہاتھ پکڑ کے ٹھہرتے. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا, انسیکیورٹی یہ ہمیشہ چلتی رہے گی, زندگی بھر تک ان کو تنگ کرے گی اگر اسے صحیح طرح مینج نہ کیا جائے.
یقیناً یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ بچے کی نفسیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اسے ہم پہلے دو بڑے جذبے ہیں نا, نفرت اور محبت. بچے کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ اسے سب سے پہلے درس محبت دیا جائے, محبت کے جذبات اس کے اندر پختہ ہو جائیں, محبت کو وہ محسوس کرنا سیکھے, محبت دونوں دوسروں کو دینا سیکھے. نفرت تو بچے کو سکھانی نہیں چاہیے, اس کے قریب نہیں آنی چاہیے. یہ تو بہت بڑا حادثہ, ڈرانا بھی نہیں چاہیے, یہ بہت بڑا حادثہ ہے یہ جو ہوا. یعنی اس میں تو بچوں نے بربریت اور درندگی دیکھی. آپ تو یہ جانتی ہیں کہ اچھے ماہرین نفسیات لوگوں کو متربع کرتے ہیں کہ دیکھیے, بچوں کے سامنے ماں باپ کو لڑنا نہیں چاہیے, جھگڑنا نہیں چاہیے. باپ کو ماں کے معاملے میں کوئی ایسا توہین کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے تاکہ وہ باپ کو باپ سمجھنا سیکھیں, ماں کو ماں سمجھنا سیکھیں. بچے کو اگر کسی وقت تنبیہ کرنی ہے, ہم تو اس پر رو رہے تھے کہ بچوں کو اسکول میں مارا نہ جائے, ان کے اوپر کوئی تشدد نہ کیا جائے, ان کی پڑھائی کے معاملے میں اچھے آداب اساتذہ کو سکھائے جائے, ان کو خوف کی فضا میں مبتلا رکھا جائے. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے بارے میں, آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دیہاتی اسکول میں پڑھا پہلے, اور ایک لمبے عرصے تک روزانہ اسکول جانا, اور میں بالعموم اللہ کا بہت شکر رہا کہ کبھی استاد کی تادیب کا نشانہ نہیں بنا. لیکن اسکول جاتے وقت جو میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے بچپن میں دعا کیا کرتا تھا, وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں مارنا پڑے, استاد کی مار کا خوف یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر بچے کو آپ نے دے دی, یعنی اس کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسکول میں اس کو محبت ملے گی, اس کو معاشرے میں محبت ملے گی, اس کو اعزاز اقربا کے یہاں محبت ملے گی. لیکن وہ درندگی دیکھ لے, وہ وحشت دیکھ لے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر کچھ رد عمل ہوتے ہیں. یعنی بچے کا جو خوف ہے وہ اگر اس کے اندر اتر جائے, بہت ڈیپ اتر جائے, تو وہ پھر کوئی رد عمل پیدا کرتا ہے. وہ رد عمل فوری طور پر ہو سکتا ہے, آپ کو نظر نہ آئے. اس رد عمل میں انتقام ہو سکتا ہے, غصہ ہو سکتا ہے, نفرت ہو سکتی ہے. دوسروں کے معاملے میں میں نے کئی بچوں کو آپ انالیسز کر کے دیکھیں کہ جن بچوں کو اپنے گھر میں نفرت سے سابقہ پیش آیا ہے, وہ معاشرے سے اس کا انتقام لینے والے بن گئے. کیونکہ جو بچپن میں آپ کو جس چیز سے سابقہ پیش آتا ہے وہ رد عمل کی شکل اختیار کر کے ایک محیب دیب بن جاتی ہے. جب ایک بڑا آدمی جو سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی حادثے کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کو انالائز کر کے اس کے لیے یہ دیکھ لیتا ہے کہ اچھا مجھے دینی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. بچہ تو نہیں جانتا, تو بچے کے ہاں تو اس کا جو اثر ہوگا وہ اصل میں ایک نیچرل رد عمل میں بدلے گا, اور وہ رد عمل ہمیشہ نفرت اور انتقام کا
ہوگا. اور یہ بلکہ سائنٹیفک پروونگ ہے, اسٹڈیز ہے کہ جو چائلڈ ابیوزرز ہوتے ہیں جب بچوں پہ زیادتی کرتے ان کے ساتھ بچپنے میں وہی
بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. دسیوں میں سالے ہیں, یعنی میرا چونکہ نوجوانوں سے بہت سابقہ رہتا ہے, وہ بعض اوقات یعنی اب اس عمر کو پہنچ گئے جہاں شادی ہو گئی, ان کے اپنے بچے ہو گئے, وہ بعض اوقات اپنے معاملات آ کے بیان کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت بالکل تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے. اگر والد بہت مارنے والے تھے, پٹائی کرنے والے تھے, تو والد کیا ہوتا ہے ان کے ذہن میں, وہ ایک ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں اگر اس مقام تک پہنچاؤں تو شاید اسی رویے سے پہنچاؤں. وہ انتقام وہ منتقل کر دیتے ہیں, اگلی نسل کو منتقل کر دیتے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے یہ, اس میں ماہرین نفسیات کو آگے آنے چاہیے, اس میں سینٹرز بننے چاہیے, اس میں بچوں کو وہاں بھیجنا چاہیے. بلکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ اگلے دن ان بچوں کو اسی اسکول میں بھیجا جاتا, ان کے لیے کوئی ہفتہ عشرہ ایسا ہونا چاہیے تھا جس میں وہ بالکل دوسری جگہ پہ جاتے, اس صورتحال سے ذہنی لحاظ سے نکلتے, پھر ان کو وہاں بھیجا جاتا.
گاندھی صاحب, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ آج تو ظالمان نے بچوں کا جو قتل عام کیا ہے اسے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے جسٹیفائی کر دیا ہے. تو میں سیرت النبوی کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ رسول اللہ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے, اور کیا اسلام میں یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو مارا ہے, جو کہ ان کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے میں مارا گیا یا فضائی حملے میں ہمارے بچوں کو مارا گیا, تو آپ کسی اور کے بچے کو مار لیں؟ اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بچوں پر انتہا پسندی کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں گاندھی صاحب کے ساتھ. گاندھی صاحب, کسی طریقے سے کیا اسلام یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر میں نے آپ کی اولاد کا خون کیا تو بدلے میں آپ میرے بچے کو ماریں؟ رسول اللہ کی سیرت کیا تھی, بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے؟
اس کا کوئی سوال ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ اعلان کیا قرآن مجید میں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے قصاص میں وہی آزاد, اگر کسی غلام نے کیا ہے تو وہی غلام. عربوں کے ہاں یہ جاہلیت موجود تھی کہ آپ نے ہمارا غلام مارا ہے, ہم آپ کے سردار کو ماریں گے, آپ نے ہماری عورت کو مارا ہے, ہم آپ کے 10 مرد ماریں گے. تو یہ چیز ہے جس کی قرآن مجید نے بالکل نفی کر دی. جہاں قصاص کا قانون بیان ہوا ہے وہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ آزاد کے بدلے میں وہی آزاد, غلام کے بدلے میں وہی غلام, عورت کے بدلے میں وہی عورت. یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی, یہ تو جاہلیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے آئے تھے. یعنی حضور نے بہت سے موقعوں کے اوپر یہ تعبیر اختیار کی. مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے قبیلے کو آواز دی کہ آؤ میری مدد کرو, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جاہلیتیں ختم کر دی تھیں, تمہیں تو اب اس بنیاد پر کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ میرا قبیلہ ہے یا آپ کا قبیلہ ہے. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ میرا بھائی ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑوں. ایک موقع پر فرمایا کہ ان سرخا کا ظالم و مظلومہ, تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, یہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کا ہاتھ پکڑو, ظلم سے روکو اسے روکو ظلم سے, یہی اس کی مدد ہے. کیونکہ وہ اصل میں دوسرے پر ظلم نہیں کر رہا, اپنے اوپر ظلم ڈال رہا ہے, اپنی قوم پر ظلم ڈال رہا ہے. قصاص کے معاملے میں کیا کہا گیا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. کیوں, کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں انسانیت کے خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس کا کوئی سوال, میں تو ان ظالموں کا استدلال سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ کیا اس زمین پر کھڑے ہو کر, یہ اگر مذہبی لوگ ہیں تو کیا مذہب کو پڑھ کر یہ استدلال کر رہے ہیں؟ یعنی اگر فرض کر لیجیے کہ کسی آدمی نے مجھے مارا ہے تو میں جا کر اس کے بوڑھے باپ کو مار دوں, میں اس کے خاندان کو مار دوں. یہی تو وہ انتقام اور سار تھا جس کو اسلام نے ختم کیا, اور اس کی جگہ قصاص کا قانون, یعنی جس نے جرم کیا ہے بدلہ اسے سے لیا جائے گا. تو یہ معصوم بچے, انہوں نے کیا قصور کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے سرتسر شفقت تھے. عید کے موقعوں کے اوپر کس طریقے سے یتیموں کے گھر جاتے تھے, یتیموں کی پرورش کیسے کرتے تھے. جب قرآن مجید نے اپیل کی کہ آپ یتیموں کی ماؤں کے ساتھ شادیاں کر لیں, تو آپ ان یتیم عورتوں کے گھر میں گئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا، اور اس میں بعض بچوں کو آپ نے نہ صرف یہ کہ اپنے آغوش تربیت میں رکھا بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو بذات خود پورا کرنے کی کوشش کی۔ بچوں کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موقع کے اوپر حضور نے کسی بچے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اپنے بچے کے ساتھ، تو ایک پاس سے بدو گزرا اور اس نے کہا کہ اچھا تو آپ یعنی بچوں کے ساتھ استطاعت، تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو انسانوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، بچوں پر رحم اور شفقت نہیں کرتا، خدا بھی اس پر رحم اور شفقت نہیں کرتا۔
اور اسپیشلی خاص طور پہ یہ جیسے یہ جاہلوں والی بات، یہ تو قبائلی رواج تھے اسلام سے پہلے، اور اس پہ کوئی مذہب کا کوئی اس پہ تھا نہیں لینا نہ دینا، مذہب کا کوئی لینا دینا۔ اور یہ جنون جب آ جاتا ہے انسان پہ، جب ظلم کرنے پہ اتر آتا ہے تو اس کے ہوش بھی صحیح نہیں ہوتے، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ اسے روک لو، جب ٹھنڈا کر لو، جب اس کا دماغ صحیح ٹھکانے آ جائے گا تو ظلم ہی نہیں کرے گا،
ظالم
ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے یہ تو کوئی اشتعال میں آ کے یہ کام نہیں کری، تو سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، یعنی ان ظالموں کو تو یہ بتانا چاہیے کہ یہ تو باقاعدہ دلیلیں دے رہے ہیں،
انہوں نے توجیہ بنا کے
یعنی یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے۔ جس نے جرم کیا ہے، اچھا جرم کیا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ میں اٹھ کھڑا ہوں۔ دیکھیے نا، دنیا میں جو مہذب ملک ہیں ان میں بھی جرم ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، تو کیا اس کے بعد میں جا کر معاشرے میں کسی کے بھائی کو قتل کر دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مجھے تو اسی شخص سے معاملہ کرنا ہے، اور وہ بھی قانون کے پاس جانا ہے، عدالت میں جانا ہے، یعنی یہ انارکی نہیں پھیلا دینی کہ میں انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے صرف ان بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، صرف ان کو قتل نہیں کیا اور ان کو شہید نہیں کیا، انہوں نے پوری قوم کے بچوں کے اوپر ایک خوف کی فضا مسلط کی ہے۔ یہ بچے بھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ بھی ان سے قیامت میں پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔
اور یقیناً یہ وہ خوف ہی قائم کرنا چاہتے تھے، دراصل ان کا مقصد ہی یہی ہے۔
لیکن یہ مقصد دیکھیں نا کہ یہ مقصد کسی انسان کا ہو سکتا ہے؟ یہ مقصد کسی خدا کو ماننے والے کا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کس چیز پہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کے لیے دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام، اس کا قانون، اس کے ضابطے، ان کی طرف لوگوں کا رجوع یہ خوف سے ہوگا؟ یہ تو محبت کی دعوت ہے۔
لیکن ان کے ایمان میں تو خوف ہی ہے نا سر، اور تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، اس قسم کی دہشت گردی کر کے، لوگوں کو ڈرا کے ان کو ہم اپنے قابو میں کر لیں۔ اب یہ بچوں کے اوپر بھی یہ وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل پہ بھی ہمارا ایک رائے قابو رہے، ہم ان پہ اور حاوی رہے ان پہ، تو ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ۔ اور لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بچوں کو ان اس ڈر سے باہر نکالنا، یہ فیئر سائیکوسس سے باہر نکالنا ان بچوں کو، کہ ان کو مستقبل میں یہ چیز ہمیشہ دبا کے نہ رکھے۔
جی میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ کچھ ایسے سینٹرز قائم کر دیے جائیں جن میں اچھے ماہرین نفسیات کی نگرانی میں، جو بچوں کی نفسیات کو، سر بہت کام ہوا ہے، دنیا بھر میں کام ہوا ہے۔
جی جی بالکل،
پچھلے 100-150 سال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں بہت سے ماہرین نے ایسی تجاویز دیں کہ لوگوں کو اس صورتحال سے کیسے نکالا جائے۔ چنانچہ یورپ اس سے نکلا ہے، انہوں نے اپنے شہروں کی تعمیر کی، انہوں نے اپنے اداروں کی تعمیر کی، انہوں نے اپنے بچوں کو اس صورتحال سے نکالا، جو اجڑ گئے تھے گھرانے ان کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا۔ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں یہ لوگ بہت کہتے ہیں نا تعدد ازواج، ایک سے زیادہ بیویاں، یہ مسئلہ کس طرح زیر بحث آیا ہے؟ قرآن میں یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں زیر بحث آ گیا کہ احد اور بدر میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ان کے معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتے، تو ان کی ماں سے شادی کر لو تاکہ ان کو شفقت میسر آ جائے، ان کو کوئی باپ میسر آ جائے، ان کے معاملات تم دیکھ لو۔ ان کی محبت اور ہمدردی میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دی۔
اچھا گاندھی صاحب، ایک اور سوال میں پوچھنا چاہوں گی کہ انتہا پسندی سے ہٹ کر، کہ ہم کیونکہ آپ کی نظر بھی ہے معاشرے کے اوپر، ہم جو آج اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم بھی سکھاتے تو ہیں بزرگوں کی عزت کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے کہ ہماری شخصیتیں کچھ دبی دبی سی نکلیں، جس طرح کہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت کی۔ آج کا زمانہ ہم سمجھتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ کا ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تم بھی تھپڑ مار کر آؤ، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقیات سکھانے میں بچوں میں کمی آ رہی ہے یا یہ درست رویہ ہے؟
دیکھیے اس کے درمیان ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کی زیادتی کے برابر اسے جواب دے سکتے ہو، یعنی برابر جواب دینے کی تو تلقین کیا، لیکن اگلا جملہ دیکھیے کیا ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی بچوں کو یہ پوری تعلیم دینی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو بعض اوقات زیادتی کو سہنے کے نتیجے میں بھی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، تم اس کا بدلہ بھی لے سکتے ہو، بات بھی کر سکتے ہو، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر تم اسکول میں ہو، کالج میں ہو، تو تم اپنے استاد کے پاس جاؤ، ان کے سامنے اپنی بات رکھو، خود کوئی انتقام لینے کے بجائے ہم اسے سکھائیں کہ معاشرے میں کیسے قانون کے پاس جایا جاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کر کے کس طرح انصاف حاصل کیا جاتا ہے. اساتذہ کو اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ اگر بچہ کوئی شکایت لے کے ان کے پاس آیا ہے تو وہ حقیقت میں اس کا ازالہ کرے اور اس کو موقع دے کہ وہ اپنے اس بچے دوسرے کے بھی نقطہ نظر کو سمجھے, اور اگر اس بچے نے زیادتی کی ہے تو اس کو مناسب تنبیہ, لیکن خود اس کی بھی نفسیات کا لحاظ رکھ کے کرنی چاہیے. میرا تو اپنا احساس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں خاص طور پر اساتذہ کی تربیت میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ کوئی اچھا ماہر نفسیات ضرور ہو. یعنی جو بڑے اسکول ہیں, بڑے اچھے اسکول ہیں, ان میں تو یہ لازمن ہونا چاہیے. اس وقت تو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں, مجھے خود اس کا تجربہ ہوا. میرا جو پوتا ہے وہ کراچی میں ہے, اور جس وقت وہ حادثہ ہوا کہ جس میں ایک پولیس آفیسر کے گھر کو اڑا دیا گیا تھا, غالباً وہ بعد میں خود بھی شہید کر دیے گئے, تو اس کے اسکول کے بالکل پاس تھا. تو وہ دو تین دن میں نے اس کی گفتگو سنی, اور وہ کس طرح کی بات کرتا تھا. وہ جو مختلف قسم کے کردار ہیں جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں, کوئی سپر مین ہے فلاں ہے, تو وہ بن جاتا تھا, اور اس کے بعد کہیں سے کوئی چیز لے لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس نے میرے اسکول کو توڑ دیا ہے, اس نے لوگوں کو توڑ دیا ہے. یعنی وہ اپنے بچپن کے جذبات کا اس طریقے سے اظہار کرتا تھا, اس کی سمجھ میں کوئی اور لفظ نہیں آتا تھا, وہ کہتا توڑ دیا ہے ہر چیز کو. تو یہ صورتحال تھی. تب میں نے کہا ان کو کہ تھوڑے دن اس کو اسکول نہ بھیجیں, اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, آپ بات کریں, ماں اس کے ساتھ بات کرے, اس کو اس صورتحال سے نکالا جائے. بچے کو اس سے نکالنا بہت ضروری ہے. بچہ جلدی بھول جاتا ہے, لیکن اس کو بلانے کے لیے آپ کو کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر وہ اس کے اندر اتر گیا, سب کانشیس میں کوئی چیز چلی گئی, تو وہ تو افریت بن کے سامنے آ جائے. بالکل. ایک بڑے ماہر نفسیات نے ایک چھوٹی بچی کو ہپنوٹائز کیا, بڑی بچی کو ہپنوٹائز کیا, جس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کے سامنے چاول کی کوئی پلیٹ آتی تھی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی. عام طور پر خیال کیا کہ بیماری ہے, چاولوں میں کوئی بات ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, یہ چاول کھاتی ہے تو کیا اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر اس کو کچھ دوائیں بھی دیتے رہے. ایک ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے جایا گیا, اس نے جب ہپنوٹائز کیا اسے, تو یہ معلوم ہوا کہ بچپن میں کہیں وہ چاول اپنے سامنے رکھ کے کھا رہی تھی, ماں ادھر ادھر چلی گئی, کوئی کتا آیا اور اس نے آ کے اس کے چاول میں منہ ڈال دیا. اچھا, ماں کے آنے سے پہلے وہ کتا تو بھاگ گیا کہیں, لیکن اب بچی کو ماں نے مجبور کیا کہ تم یہ چاول ضرور کھاؤ, وہ کھا نہیں رہی تھی. تو یہ چیز اس طرح اس کے اندر بیٹھ گئی کہ اس کی پوری شخصیت کے لیے ایک مرض بن گئی. اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو جو تحلیل نفسی کے ماہرین ہیں ان کی فائنڈنگز میں ملیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے بچہ کسی چیز کو جب قبول کرتا ہے تو بعض اوقات وہ ریشنلائز نہیں کر پاتا. ہم کیا کرتے ہیں, یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ اس کے لیے کوئی منطق, کوئی عقل, یہ ایسے ہوا, اس طرح ہوا, اچھا یہ معاملہ کر لیں گے, ہماری حکومت یہ کر دے گی, اس سے تسکین دے لیتے ہیں اپنے آپ کو. بچہ یہ تسکین نہیں دے پاتا, تو چیز اس کے اندر اگر اتر جائے تو ایسے ایسے رد عمل کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ خود اسے مریض بنا دیتی ہے. اور کوئی مریض انسان خاص طور پر نفسیاتی لحاظ سے جب شباب کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے.
اور یہ بایولوجیکل بھی ہو سکتا ہے کچھ بچوں میں, جیسے ہائپر ایکٹیو ہوتے بچے. اب یہ کوئی نفسیاتی نہیں ہے, یہ باقاعدہ اس کا علاج ہے, اس کی دوائی ہے, اور ماں باپ وہ سمجھتے نہیں. وہ بچے کوئی زیادہ ہی وہ پنشمنٹ مل جاتی, سزائیں مل جاتی ہائپر ایکٹیو. یہ نہیں کہ بھائی لے جائے ڈاکٹر کے پاس, اس کی پراپر ہر صحیح قسم کا علاج یا انالیسز ڈائگنوسز ہو اس کا, وہ نہیں کرواتے. اس چیز کا بالکل وہ لوگ محروم ہیں اس بات.
یہ انہوں نے ایک دوسرے رخ کو بہت اچھا واضح کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کے معاملے میں, یعنی یہ تو ہے نا کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے, قومی سطح کا حادثہ ہے, اس طریقے سے بعض لوگوں نے بربریت کا ارتکاب کیا ہے. عام حالات میں بھی ہم بچے کی نفسیات کے بعض پہلوؤں کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے. خدا نے اس کو کیا بنایا ہے, اس کا ذوق کیا ہے, اس کے رجحانات کیا ہیں, ان کو ہم بحثیت مجموعی دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اپنے کچھ تصورات ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر ٹھونس دیں, یہ ممکن نہیں ہوتا. ہر انسان کو اللہ نے ایک الگ شخصیت دی ہوتی ہے. اب دیکھیے, مثال کے طور پر میرا اپنا رجحان علم, ادب, ان چیزوں کی طرف تھا, تو میں کیا یہ تصور کروں کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو عالم ہونا چاہیے, اس کو اسکالر ہونا چاہیے, اس کو فلاں اور فلاں فن کا ماہر ہونا چاہیے. وہ بچہ اپنی شخصیت لے کے آئے گا, اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اس شخصیت کو دریافت کرے,
اس کا ایپٹیٹیوڈ,
اور جو اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے لیے تعلیم کا اہتمام کرے. اور پھر یہ کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعض مضامین سے دلچسپی نہیں ہوتی, ایک دوسرے مضمون سے ان کو بہت دلچسپی ہوگی, ان کے لیے الگ سے اہتمام کیا جائے کہ اس مضمون کی مناسبت ان کے اندر پیدا کی جائے. یہ ساری چیزیں جتنی ہمارے نظام تعلیم میں ہونی چاہیے. بہت سے بچے جس طرح انہوں نے فرمایا, ایسی بعض چیزیں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں مثلا ان کے یہاں جذبات بہت زیادہ ہوں گے, تیزی بہت ہوگی طبیعت کے اندر, اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. استاد کیا کرے گا, وہ اگر ماہر نفسیات نہیں ہے یا نفسیات کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہاتھ شروع کر دیتا ہے, جبکہ ساری شخصیات ہوتی ہیں. تو ہر اسکول میں, ہر بڑے ادارے میں ایک اچھے ماہر نفسیات کو لازمن ہونا چاہیے, جو دو کام کرے, والدین سے ملاقات رکھے اور ان کو بتائے کہ وہ گھر میں اپنے بچے کو کیا ماحول دے, اساتذہ سے ملاقات رکھے اور ان کو کہے کہ وہ ان کو کیا ماحول دے, اور بچوں کے ساتھ بھی گاہے گاہے ملاقات اس کی ہوتی رہے تاکہ انہیں گائیڈ کرے کہ وہ اپنے اندر کے جذبات کیسے ظاہر کرے, ان کو کیسے بیان کرے. اچھا, اسی طرح بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کے اندر کچھ اخلاقی خرابیاں ہوتی ہیں, وہ بعض اوقات بچوں کو, بچیوں کو اس کا ہدف بنا لیتے ہیں. ان کے معاملے میں بھی بہت جائزہ لینا چاہیے, اس کے بڑے ڈیپ اثرات ہوتے ہیں اور ایسے اس میں نفسیاتی امراض بچوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جو اس طرح کے بعض اساتذہ کے اسے, کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے, انہیں ایک نئی صورتحال سے بھی سابقہ پیش آتا ہے, پھر وہ انہیں دھمکاتے ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا تم نے. یہ بڑی خطرناک, ایک خوف اور اس کے ساتھ ایک ایسی چیز کہ جو ابھی ان کے علم میں نہیں آنی چاہیے تھی وہ آ جاتی ہے, تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے.
اچھا, بریک پہ جا رہے ہیں حامدی صاحب, اس کے بعد میں آؤں گی کہ ہم والدین ہوتے ہوئے بھی اکثر بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں, ہم تھیوری میں کچھ بتاتے ہیں, پریکٹیکل کر کے کچھ دکھاتے ہیں, تو اس سے بچوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انتہا پسندی کے ہمارے بچوں پر جو اثرات ہو رہے ہیں اس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. غامدی صاحب, بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا, پہلے ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ بچے بچیاں سب کی سانجھی, لیکن اب ہم نے ایک مسابقت کی فضا پیدا کر دی اپنے بچوں کے لیے, اور ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, بتاتے ہیں تھیوری میں, لیکن پریکٹیکل میں ہم ان کے سامنے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں اگر بھائی کے بچے ہیں تو مائیں جو ہے وہ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے, اور آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا خاندان بچوں کی لڑائیوں پر خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ اس سے ہم بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟
میں تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے, جب آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کے بعد اب آپ بھول جائیے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی زندگی رہ گئی ہے, اب اس کو آپ کو بچے کے لحاظ سے نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے, اور جو آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں, واز کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. بچہ جتنا تضاد کو, کنٹرڈکشن کو محسوس کرتا ہے, بڑے نہیں کرتے. ہم بے شمار ایک دوسرے کی کنٹرڈکشن کو نظر انداز کر دیتے ہیں, یعنی ہمیں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تضادات, لیکن ہم انہیں ہنسی میں اڑا دیں گے. بچہ ایسے نہیں کرتا, وہ بہت اچھی طرح نوٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ بات کہی جا رہی ہے, خود یہ کی جا رہی ہے, مجھے اس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے, اپنا معاملہ یہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے والدین ہوں گے کہیں گے اچھا کمرہ بند کر کے ہم کوئی بات کر لیتے ہیں, اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ, یعنی بچوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, تو ان کے اس نفسیات کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. اس میں ایک بہت ہی غلط کردار ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی پیدا کرتا ہے. جلد سے جلد کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص کو اس کا انڈیپینڈنٹ گھر مل جائے. دیکھیے, بعض اوقات لوگوں کی معاشی مشکلات ہوتی ہیں اور پرابلم ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں, لیکن ہم اس کو ٹارگٹ بھی نہیں کرتے, بلکہ ہم نے اس کو ایک بڑی قدر بنا رکھا ہوا ہے کہ اچھا تو اب تم الگ ہونا چاہتے ہو. نہیں, الگ جب آپ نے اس کی شادی کر دی تو الگ ہونا ہے اس نے, اور اگر آپ بچوں کو ایک ہی جگہ ایک ریوڑ کی طرح رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی ذاتی شخصیت بھی خراب ہوگی. اچھا, پھر اس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, وہ لڑائیاں اور جھگڑے نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں. وہی آپ کا عزیز, وہی آپ کا رشتہ دار جو کبھی کبھار آپ کے گھر میں آئے تو بچے اس کی عزت کر لیں گے, لیکن اگر روزانہ واسطہ پڑے تو اب اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہے, اس کا انداز غلط ہے, وہ بچوں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا, وہ آپ کے باپ کے ساتھ کسی بچے کے ماں کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا, تو نفرت اور محبت کے بعد ایسے اسالیب پیدا ہو جاتے ہیں جو زندگی بھر پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے مرحلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اب ایک نیا خاندان بن رہا ہے, ممکن حد تک ان کو ایک کمرہ فراہم کیا جائے, یہ لازماً انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کو آزادی ملے, یہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات کر سکیں, اور والدین کو تربیت دینی چاہیے کہ اب تمہاری اصل تخلیق یہی ہے, اس وجہ سے ان کے معاملے میں اب وہ کچھ بن کر رہو جو تم ان کو بنانا چاہتے ہو.
اگر محبت میں بعض اوقات ہم
ان کی محبت میں بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. نہیں, محبت بھی اور تادیب بھی, سمجھداری سکھانا بھی, عقل کی بات سکھانا بھی. دوسری یہ ہے کہ بچہ جاننا چاہتا ہے کیوں, یعنی بچہ اطاعت کے پیراڈائم میں نہیں جیتا, بچہ جاننا چاہتا ہے آپ مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. بچے کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ اسے ایسا,
یہ کمیونیکیشن بہت ضروری ہے کمیونیکیشن بچوں کے درمیان, کہ اوپن کمیونیکیشن.
بڑے کو آپ اگر کہہ دیں گے تم کو فلاں بات ماننی چاہیے, تو وہ اصل میں ماننی چاہیے کیوں ماننی چاہیے خود اس کو ریشنلائز کر, بچہ نہیں کر سکتا, اس کو حیرت ہوتی ہے کیوں کرنا چاہیے.
ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ کہتے ہیں سوال نہیں کرو, جو کہہ رہے وہ سن لو, بس وہ کر لو, और ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ ये वन टू वन डायलॉग का चैनल हर वक्त खुला रहे,
माँ भी खोले, बाप भी
माँ भी
खोले
खोले और हर
और
वक्त रहे
ऐसी जगहों पर भी उनको भेजा जाए जहां पर उनको ऐसी एक्टिविटी मिले जहां उनके जहनी सवालात का जवाब उनको मिले। बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, बहुत से मौकों के ऊपर वो चाहता है कि वो आगे बढ़ के बात करे, तो इसके मुनासिब मौके उसको फराम कर देने चाहिए। हमारे यहाँ ये कि डांट के बिठा देंगे उसको और वो फिर आजुर्दा बैठा रहेगा, कुछ देर के बाद अपने आप को खुद ही कुछ बेहतर करेगा।
बल्कि ये थेरेपी है,
जी हाँ बिल्कुल,
और बल्कि ये बच्चे जो हमारे दहशत गर्दी के जो शिकार हुए, बल्कि कह रहे कि इनके साथ भी बैठ के माँ बाप को उनको एक उनका हौसला बढ़ाना चाहिए बच्चों का, और वो डर और खौफ उनके दिल से निकालनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि ये साथ साथ ही साथ चलता रहे, हर वक्त चलता रहे, सिर्फ माँ बाप नहीं, टीचर्स हो, रिश्तेदार हो, कम्युनिटी के बाकी लोग हो, वो सारे इसमें शामिल हो,
सबको सबको असल में अपना फर्ज अदा करना है। और ये रिश्तेदारों को भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो एक तहजीबी रवायत ये होती थी कि भाई अगर माँ बाप के माबैन कोई इख्तलाफ भी है, झगड़ा भी है, या रिश्तेदारों में कोई है, बच्चों के सामने इसको जेर बहस नहीं लाएंगे। यानी बच्चे हर एक के हैं और हर एक को बच्चों के साथ वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो बड़ों को इख्तियार करना चाहिए। अगर मेरे किसी के साथ कोई इख्तलाफात है तो मैं उनको बड़ों तक महदूद रखूं, उसको बच्चों तक ना आने दूं। लेकिन ये कदरें भी कुछ शिकस्ता हुई हैं, कुछ सोसाइटी के अंदाज भी बदले हैं, इस सब कुछ के बावजूद हर आदमी को एहसास दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से, हुक्मरान की हैसियत से, हुक्मरानों को भी ये ठीक है कि वो इस वक्त तड़प कर उठे और उन्होंने कहा कि अब हम सब मुत्तहिद हो गए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर उनको ये सोचना चाहिए कि इस बर्बरियत का कैसे खात्मा करना है, अपने बच्चों को इससे कैसे निकालना है, इसके लिए किस तरह की हमें बहाली के बंदोबस्त करने हैं, ये सारी चीजें बड़ी अहमियत
है। लड़ाई अपनी जगह है और ये दूसरी चीज भी बहुत जरूरी है कि इनकी देखभाल, इनकी रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं, बहुत जरूरी है।
ये बच्चे अगली हमारा मुस्तकबिल है, आगे इन्होंने मुल्क चलाना है, इन्होंने आगे जो कुछ भी तामीर करना है, तो इनके अंदर अगर तामीरी जौक ही ना रहा, इनके अंदर अगर तखरीबी जहन बन गया तो पूरी कौम के लिए तबाही।
उलेमा को भी शामिल होना चाहिए, बल्कि ये बहुत जरूरी है कि ये लोगों के साथ बैठ के, आप मस्जिदों में, हर जगह जहां पर भी है, मैं कह रहा हूँ सारे, बल्कि मोहल्ले, उलेमा, सबको शामिल होना चाहिए इस नेक काम में कि ये जो हरकत हुई है बच्चों के साथ, क्योंकि ये आप जैसे आपने कहा पूरे कौम के बच्चों पर असर हुआ इसका, तो सबके दिमाग से ये खौफ और डर निकालना बहुत जरूरी है।
जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं।
गांधी साहब, एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारे माशरे में गुर्बत पे इंतहा है और हम बड़ा फर्क देखते हैं अमीरों और गरीबों में। साथ में हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हमारी औलाद तक है, लेकिन सड़क पे इस्लाम में गदागरी की मजम्मत भी की गई है साथ में, लेकिन हम साथ पे, आपने भी देखा होगा सड़कों पे बच्चे आते हैं जबरदस्ती आपकी गाड़ी का शीशा धोने की कोशिश करते हैं, तो बाज़कात को बहुत बुरा भी लगता है, बाज़कात लगता है कि आप जबरदस्ती का कोई भत्ता टैक्स उनसे वसूल किया जा रहा है, या तो हाथ फैलाएंगे तो आप धुतकार देते हैं, किसकी इजाजत नहीं है और एक बच्चे को फकीर बनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे अंदर ये होता है कि हमने नहीं दिए इनको पैसे तो सही काम किया है, या 5-10 रुपए हाथ में रखेंगे तो भी एक तरह से दिल मुतमईन हो जाता है कि जी हमने अपना काम खत्म कर दिया है। हमारी दीनी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ हम अपनी औलाद का फरीज अदा करें, अगर हुक्मरान उन बच्चों को पढ़ाने की, जो कि स्टेट की जिम्मेदारी है, नहीं पढ़ा पा रहे, वालदैन 10 बच्चे पैदा कर चुके हैं, वो उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, तो हम क्या सिर्फ बाईस्टैंडर हैं, या हम गुजर जाएं, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, या हमारी कोई दीनी जिम्मेदारी है उन बच्चों के हवाले से कि उनको स्कूल में दाखिल कराएं? या
नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए रियासत की भी ये जिम्मेदारी है और रियासत के साथ माशरे की भी जिम्मेदारी है। माशरा अपनी जिम्मेदारी को कैसे अंजाम देता है, आप देखती हैं बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं जो बाज़ मंसूबे चलाती हैं, तो बच्चों के मामले में ऐसा होना नहीं चाहिए कि बच्चे हाथ फैला के आए किसी बच्चे को। चाइल्ड लेबर बजाय खुद एक लानत है, उसका मतलब ये है कि उस वक्त से पहले जब के बच्चे को काम करना है उसे काम में डाल दिया गया है। अच्छा, फिर जो आम तौर पर आप देखिए कि जहाँ बच्चे इस तरह की मजदूरी वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पर उनके आजरों का रवैया क्या होता है? मैंने तो देखा है कि बाज़ औक़ात वो जो काम सिखाने वाले उस्ताद होते हैं वो भी इस कदर गैर इंसानी सलूक करते हैं बच्चे के साथ, यानी उसको कुछ सिखाने या मोहब्बत से सिखाने की बजाय जो सलूक उसके साथ किया जाता है उसकी पूरी शख्सियत मर जाती है।
साल होता है बच्चा समझ के उसको आधे से भी कम पैसे दिए जाते हैं,
आधे से कम पैसे दिए जाते हैं, और फिर ये कि उसका आराम
है वो सबसे बड़ी
चीज़ है। उसको बुलाना कैसे है, उसे काम कैसे कहना है? तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि पूरा माशरा इस मामले में हसास हो कि हमारा कोई बच्चा भी सड़क पर नहीं आए।
ये महरूमी भी तो आगे बढ़ के
इंतहा पसंदी में बदलती है, इसमें जराइम पेशा हो जाते हैं बच्चे, फिर वहां पर यानी कबल अज वक्त कुछ एक्सपोजर हो गया जो नहीं होना चाहिए था उनका, यानी एक बच्चा एक प्रोटेक्शन में रहता है। तो इसके लिए अगर फर्ज कर लीजिए गुर्बत है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत गुर्बत है, तो स्टेट को, माशरे को आगे बढ़ना, ऐसी एनजीओज वजूद में आनी चाहिए यानी
सही
ऐसी
है, बहुत
तंजीमें
सारे एनजीओ है।
बहुत सी हैं वो वजूद में आनी चाहिए कि जो इस तरह के बच्चों की बहाली का बंदोबस्त करें, उनको ले जाया जाए वहाँ से।
सही।
ये तो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है,
सही।
इसको अदा करने के लिए माशरे को लाजमन आ गया।
जैसे गामदी साहब, यहीं पे मैं थर की भी सूरत हाल आप डिस्कस करना चाहूंगी कि हर थोड़े महीने पे हम देखते हैं इतनी बच्चों की हलाकत होती है, और हम देख रहे हैं कि हमारी स्टेट इसमें कोई उनकी जिम्मेदारी है लेकिन नहीं पूरी हो पाती। जब मीडिया में शोर उठता है, जाके एक फोटो सेशन होता है, वापस आ जाते हैं और फिर वही सूरत हाल। तो हमारे दस्तखान खानों से भरे हों और अल्लाह ताला ने नहीं रोका उसकी नेमतों से फायदा उठाने के लिए इस्तेफादे से, लेकिन हमारे पर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है।
बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी बहसीत मजमू माशरे पर आयद होती है। यानी ये जो रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हम बताते हैं, ये ज़िम्मेदारियाँ रियासत का नाम लेकर तो मज़हब और दीन में भी बयान नहीं की गई, लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका निज़ाम रियासत में बनाया जाता है। तो इसी तरीके से अगर थर में कहत पड़ता है, और हमें मालूम है कहत पड़ता है, हम जानते हैं कि वहाँ बच्चों के लिए क्या असबाब है, हमें यह भी मालूम है कि वहाँ पर लोगों के ज़राए मईशत क्या हैं, तो इसके लिए तो बाकायदा मनसूबा बंदी करके लोगों को उस सूरत हाल से निकालना चाहिए।
हामिद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त माशरे की जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की, खासी अफसोसनाक है, और यकीनन इसको इलाज की ज़रूरत है। हम सबको इलाज के लिए आगे बढ़ना होगा, लेकिन कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ भी काम करती है। क्या खूब बात हो अगर आप एक छोटी सी दुआ कर दें हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के
यकीनन
लिए।
हम सबको दस्त दुआ होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को इस सूरत हाल से निकाले, और हमें भी ये तौफीक दे कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इन लोगों को जिन्होंने ये जुल्म किया है, हम इनके लिए हिदायत ही की दुआ करते हैं, अपने बच्चों से भी कहते हैं कि इनके लिए हिदायत की दुआ करें। ये भी कुछ पाँव के बच्चे होंगे, इनके भी कुछ बच्चे होंगे, इनको अपने बच्चों को देखना चाहिए, और इनकी माओं को और इनके बापों को इनकी तरफ देखना चाहिए। तो जो बाकी लोग रह गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि उनके ज़ख्मों पर वो मरहम रखें। हम क्या कर सकते हैं, इंसान है, हमारे वसाइल भी महदूद है, हमारी सोच भी महदूद है, बाज़ मौक़ों के ऊपर बड़ी बेबसी कैफियत होती है, लेकिन अल्लाह तो बेबस नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इन आजिज़ बंदों के ऊपर रहम फरमाए, और इनके जहन और इनके दिमाग के अंदर से इस खौफ को निकाल दे, इनको सकीनत अता करे, और इस पूरी कौम को अज़्म और हिम्मत दे कि वो इन ज़ालिमों का मुकाबला कर सके।
आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया गांधी साहब आपका, इकबाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गांधी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और इसी दुआ पर ही हम इख्तिताम करना चाहेंगे प्रोग्राम का। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।